ونستعيذه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں ہدایت مانگنے کا حکم دیا، اہدن الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی ضروریات میں، حاجات میں سب سے بڑی حاجت اور ضرورت ہدایت پر رہنا، اس لیے یہ ہر وقت مانگی جا رہی، کیونکہ انسان جب ہدایت پر ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی آسان ہوتی ہے۔ ہدایت کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے، تو اہدنا ہم ہمیشہ مانگتے ہیں صراط المستقیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہدایت کیسے ملے گی، اس کیسے آسان ہوگی، کیسے تم ہدایت کے راستے پر آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی عجیب انسانوں کے ساتھ شفقت اور رحمت ہے، ایک حکم دینے کے بعد اس حکم کے حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کی آسانی کا طریقہ بیان فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب فضل ہے، ورنہ ایک حکم دے دے، قانون بنا دے، ہر حال میں عمل کرو بھائی، لیکن قانون بنانے کے بعد اس کی سہولت اور آسانی کا طریقہ بتاتے ہیں۔ روزہ فرض کر دیا، اب آسانی کے لیے کہا کہ دیکھو کما کتب الذین من قبلکم، پہلو نے بھی رکھے ہیں، کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جو روزہ رکھنے سے تمہاری جان نکل جائے گی، پہلو نے بھی رکھے، آسان ہو گیا۔ ہاں بھائی، پہلو رکھے تو ہم کو نہیں رکھ سکتے، ہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ نماز کا حکم دے دیا تو ساتھ ہی صبر کرنے کا حکم دے دیا کہ صبر کرو، صبر کرنے کا وصف اگر اپنے اندر پیدا کرو گے تو نماز آسان ہو جائے گی تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم جو ہے، ہدایت جو ہے، اس کے آسان ہونے اور حصول کا طریقہ بتایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اپنے راستے ایک نہیں بے شمار راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں، بے شمار راستوں سے رہنمائی کرتے ہیں۔ سبولنا، سبیل نکاح، سبولنا، معلوم کہ خدا تک پہنچے کہ بے شمار راستے ہیں، کبھی کوئی ایک چھوٹی سی چیز پیش آتی انسان کے لیے اور وہی چھوٹی سی چیز چابی ثابت ہوتی ہے اور انسان کے لیے ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ لیکن والذین جاہدوا فینا، یہ شرط لگائی کہ ہمارے رستے میں مجاہدہ کرو، لنہدینہم، بڑی تاکید ہے، نام تاکید ہے، نون تاکید، یعنی کسی کی تاکید اتنی ڈبل تاکید ہے، ورنہ نام بھی کا بھی تھا لیکن نون بھی لے، لنہدینہم سبلنا، ہم ہدایت ضرور بھی ضرور ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اپنے راستے کی۔ اب مجاہدہ کیا ہے؟ ویسے تو پوری زندگی مومن کی، پوری زندگی مجاہدے سے عبارت ہے، یاد رکھو، دنیا میں انسان یہ سمجھے کہ بس مجھے کوئی ایسا چیز پیش نہ آئے کہ مجھے تنگی تکلیف ہو، یہ بندگی کے خلاف ہے، یاد رکھو، بندگی کے خلاف. حکیم الاسلامی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اس محبوب ہونے کی وجہ سے ایک ایسی شان عطا فرمائی کہ معراج پر وہاں پر لے گئے جہاں مخلوقات میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، وہاں اپنا اتنا قرب، اپنا اتنا قرب دیا. اور جب دنیا میں ہوتے تھے اِنَّكَ بِعَيُنِنَا، ہر وقت آپ ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے ہیں، ہر وقت اللہ اپنی نگاہیں رسول اللہ پر رکھتے تھے کہ ہمارا محبوب کیا کر رہا ہے، ہمارا محبوب سو رہا ہے، ہمارا محبوب جاگ رہا ہے، ہمارا محبوب نماز میں کھڑا ہے، ہمارے محبوب مناجات کر رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ اللہ کے عاشق بھی تھے، رسول اللہ عاشق بھی تھے، اس حیثیت سے آپ پر مجاہدات بھی آئے. یہاں پر جو مجاہدات آئے ہیں یہ شان محبوبیت کے طور پر نہیں، شان محب کے طور پر آئے ہیں. اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کا عاشق ہوں، آزمائشیں آ رہی ہیں. ابراہیم صاحب نے کہا میں آپ کا خلیل ہوں، آزمائشیں آ گئی. لیکن اس اعتبار سے کہ آپ محبوب تھے تو کیسی شان ظاہر کی، کیسی شان ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے. ابراہیم صاحب نے کہا اللہ میرا تذکرہ میرے بعد بھی آخری لوگوں کے، وجالی لسان صدق فی الاخر، بعد والوں میں میرا تذکرہ باقی رکھنا. درود ابراہیمی ہمیں دے دیا گیا، جب تک نماز میں درود ابراہیمی نہ پڑھے، ابراہیم السلام کا تذکرہ نہ ہو، نماز پوری نہیں ہوتی. تو پیغمبر سلام کی شان محبوبیت بھی تھی اور شان محب بھی تھی، اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، عرش اعظم تھے. اسی وجہ سے صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے کھڑے ہو کر نماز میں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، افلا کون عبد شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، تین بڑے مجاہدے ہیں جو ہمیں کر رہے ہیں، تین بڑے مجاہدے. یہ تو پوری زندگی مجاہدہ ہے، یاد رکھو ہر وقت مجاہدہ پیش آئے گا. لیکن تین بڑے مجاہدے ہیں جن کو مفسرین نے ہائی لائٹ کیا ہے اور مسلم واضح فرمایا. پہلا مجاہدہ کہ اللہ فرماتے لنا والذین جاہدوا فینا اے فی نصرت دیننا، ہماری دین کی مدد میں جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں، نمبر ایک وہ جماعت شامل ہے جو ہمارے دین کی ترویج کے لیے، دین کی مدد کے لیے، دین کے قیام کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے، یعنی کسی بھی نسبت سے دین کے خدمات میں ان کا کسی نہ کسی درجے میں اگر ان کا دخل جب تک نہیں آئے گا اور اس میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، نہدی انہم سبلنا، ہم اپنے بے شمار راستوں پر اس کو ہدایت دیں. یہ پہلا مجاہدہ ہے نصرت دین، اس میں سارے شعبے شامل ہیں. اس لیے کوئی انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا دینی خدمات میں حصہ نہ ہو. یاد رکھو یہ مومن کی شان نہیں ہے. پھر کہا جی بس ہم دنیا کماؤ اور اپنے بال بچے پالو، یہ بڑا بے وقوفانہ لفظ ہے جو لوگ بولتے ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا مشکات کی آخری حدیث یہ ہے، اخرجت للناس، تم تو لائے لوگوں کے لیے گئے ہو. لوگوں کے لیے لانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی فکر بھی کرو، دوسروں کی فکر بھی کرو. یہ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا، اس کا مزاج یہ بنایا ہے. عجیب بات ہے، اس کا مزاج یہ بنایا اور عجیب ہے. ہم نے دیکھا ہے، تجربی کی بات بتاتا ہوں، بہت زیادہ دین پر آدمی نہیں ہے لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے یار یہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو جائے، کسی مولوی صاحب سے ٹاکرا کرا دیں، کسی سے کرا دیں، یار یہ مسلمان ہو جائے، کچھ طریقہ ہو جائے کہ مسلمان ہو جائے. حالانکہ وہ کوئی نہ اس نے تبلیغ میں چلا لگایا، نہ وہ مدرسے میں پڑھا ہے، نہ اس کو دینداری کے اتنے چیز معلوم ہے، لیکن اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ یار یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے تو اچھا ہے اور ہم سے مشورے کرتے ہیں. حالانکہ وہ خود بھی دین کے اوپر اتنا چلنے والا نہیں ہے، نمازوں کا بھی پابند نہیں، لیکن اس کے دل میں یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ فطری چیز ہے جو مومن کو دی گئی کہ دیکھ خود ہی ایمان پر نہ رہنا، دوسروں کو بھی ایمان پر لانے کی فکر کرنا. عجیب بات ہے. آپ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں, ہم سے رابطہ کرتے ہیں یار, ہم تو حضرت ایسے دین پر نہیں, لیکن ہمیں آپ کا پتہ چلا, بہت دور دور ملکوں سے آپ کا نمبر ملا, یار یہ ہے ذرا اس کو آپ مطمئن کر دیں, یہ ہے یار یہ مسلمان ہو جائے گا, مسلمان بھائی ہمارا بن جائے گا, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ دیکھو یہ جو چیز ہے یہ فطری چیز ہے, جب یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ اندر آ جاتی ہے یہ چیز, اور دوسروں کے لیے بھی بنتا ہے, اور جب مسلمان ہو جاتا ہے. میں نے وہاں انگلینڈ میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک انگریز ہے, اس نے ایک دکان کھولی, میاں بیوی نے دکان کھولی, چھوٹا سا ایک کپڑوں کی چھوٹی سی دکان ہے, اور اس مارکیٹ میں ہے جہاں پر اتوار بازار کی طرح مارکیٹ ہوتی نا, اس میں چھوٹی سی دکان ہے, دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے, انگریز مسلمان ہو گئے. اب وہ دکان کیوں کھولی ہوئی ہے؟ تبلیغ کے لیے. وہ جب بھی کوئی آ جاتا ہے وہاں پر سودا لینے کے لیے, تو چونکہ انگریزوں کے مزاج ہے جب دکان پر انگریز ہونا تو اس سے سودا خریدتے ہیں, اگر ہمارے جیسا کھڑا ہونا تو پھر وہ نہیں آتے. وہ کہتے یار ان کا پتہ نہیں ہے یہ سودا بات صحیح کریں گے, یعنی اللہ معاف فرمائے, ہم لوگوں کی اتنی بدنامی ہے. اس لیے میں ایک جگہ پر گیا تو ہمارے دوست کا کاروبار تھا, تو دیکھا کہ سارے انگریز اس نے اپنے جو ہے باہر کام میں انگریز رکھے ہوئے ہیں, سیٹ صاحب جو ہے وہ پاکستانی انڈیا کا وہ پیچھے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار یہ اپنے لوگ نہیں تھے تمہیں کام کے لیے؟ کہا جی پھر انگریز نہیں آتے. وہ کہتے یار یہ سارے جو ہے نا وہ غیر انگریز لوگ ہیں, پتہ نہیں کیسی ڈیلنگ کریں گے, اس لیے ہمیں انگریز رکھنا پڑتا ہے, حالانکہ مالک جو ہے نا وہ ہم لوگ ہیں, وہ ہندوستانی لوگ ہیں, لیکن وہ آگے انگریز رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم نے دکان اس لیے کھولی ہے کہ جب انگریز آتے ہیں مرد عورت, ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں دین کی بات ڈالتے رہتے ہیں, عیسائیت کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, عیسائیت کیوں ہے, اسلام ایسا ہے, ایسے تقابلی باتیں کرتے ہیں. کہا کہ بیسوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. ہم مجھے بتائیں وہ پہلے بھی تو پھرتے ہوں گے, ان کا کوئی فکر نہیں ہے, اور عجیب بات ہے, کوئی فکر نہیں ہوتی, کوئی فکر نہیں ہوتی. آپ چلے جائیں انگریز کچھ ان کو کوئی فکر نہیں, آپ کیا ہو رہا ہے, آپ اپنا کام کرو, آپ اپنا کام کرو. لیکن اسلام میں اللہ نے عجیب اس نعمت میں رکھا ہے, ایک آپ کو سلام کرے گا مسلمان, آپ دیکھیں گے نظر تو نہیں آ رہا کہ چہرے سے مسلمان ہے, السلام علیکم آپ کو سلام کرے گا, آپ دیکھا کہ مولانا صاحب السلام علیکم وہ اچھا مسلمان. ابھی کوئی انگریز کسی دوسرے انگریز کو سلام ولام نہیں کرے گا, کوئی بھی کافر نہیں کرے گا, وہ اپنے اپنے کام دھندوں میں. ایمان کی خاصیت ہے. تو واللہ دینا جاہد و فینا میں پہلا مجاہدہ کیا ہے؟ نصرت دینینا. چلے انسان کو دین کی خدمت میں کسی نہ کسی طرح ایسا ملا, کچھ نہیں کر سکتا, جو دین پر چل رہے ہیں ان کا تعاون کرے کہ ان کے ساتھ حصہ ملا ہے, چلو یہ پڑ جائے یہ دین پر لگ جائے. کتنا ایسا ہوا ہے, کتنے لوگوں کا ایسے ہوا ہے, اب واقعات پڑے اب حیران ہو جائیں گے, حیران ہو جائیں گے. علامہ ابن حجر اسقلانی بخاری کا بہت بڑا شارح ہے, جنہیں بخاری کی فتح الباری شرح لکھی ہے, اور اس کے بارے میں سید انور شاہ کشمیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شرح کا حق ادا کر دیا, پھر تراجم الباب کا بھی حق ادا نہیں ہوا, لیکن حدیث کی جو شرح کی ہے بڑی مایہ ناز شرح ہے, اور ہر بڑے بڑے محدثین کو ہم نے اس سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا. ان کے استاد ابن ملقن, ابن ملقن ابن ملقن دونوں نام آتے ہیں, یہ ان کے استاد ہیں. ان کی بخاری کی شرح 32 جلدوں میں, 32 جلدوں میں, 8 جلدوں میں شاگرد کی, ان کی 32 جلدوں میں. طالب علم میں نے اس کا نام سنا تھا, 30 سال کے بعد میں نے حاصل کی, 30 سال کے بعد ڈھونڈتے 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 30 سال بعد وہ ملی, لیکن نایاب. اب یہ جو ابن ملقن تھا یہ ایک یتیم بچہ تھا, 2 سال کی عمر میں ابا فوت ہو گیا, تو ابا نے فوت ہوئے دوست سے کہا جو مالدار تھے, انہوں نے کہا یار میرے بچے کا ذرا خیال کرنا, میں گاؤں دیہات میں رہتا ہوں, یار معیشت کا میری زندگی میں بھی کوئی اتنا اچھا انتظام نہیں تھا, یہ ماں ہے اور اس کا تم خیال کرنا بھائی. اس کے میں کہا ٹھیک ہے. اب وہ بچے کو اور اس کی ماں کو شہر میں لے آیا اور وہیں کہیں ٹھہرا دیا, اس کاروباری بندہ تھا, کاروبار کرتا تھا. تو بچہ تھوڑا بڑا ہوتا نا تو اس نے دیکھا ذہین بہت ہے, تو اس نے کہا کہ یار اس کو علم دین پر کیوں نہ لگا دوں. اب اس نے علماء کے پاس بھیجنا شروع کیا, خرچہ خرچہ, بڑا خرچہ ہوتا تھا, پہلے زمانے میں ایسے مدارس نہیں ہوتے تھے، سفر کرنا پڑتا تھا، وہاں رہائش کے لیے خرچہ بھی خود کرنا پڑتا تھا، پھر جا کر وہاں رہائش ہوتی تھی، رہائشیں بھی کرایے پر لینی پڑتی تھی اور کھانا پینا بھی خود کرنا پڑتا تھا۔ ابن ملکن جو ہے لگتا لگتا کتنا بڑا امام بن گیا کہ ابن حجر اسقلانی جیسا، اور پھر اس آدمی نے مرنے سے پہلے کیا کیا کہ ایک مارکیٹ بنائی بازار میں، اور اس مارکیٹ کو اس کے لیے وقف کر دیا کہ اس کا جو کرایہ آئے گا اس سے آپ نے خرچہ کرنا ہے اور آپ نے مفت تعلیم دینی ہے۔ یاد ابن ملکن کی خدمت میں ابن حجر اسقلانی جیسے اور کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور خود بخاری کتنا بڑا شارح ہے، نصرت دینی نہ وہ خود تو وہ جو تھا جو وسیع تھا وہ خود تو نہ بہت بڑا عالم تھا نہ اس کا بہت بڑا نام ہے، لیکن اس نے ایک بچے پر ایسی محنت کی کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ نصرت دینی نہ، یہ پہلا مجاہدہ ہے، یاد رکھو ہم بڑے قافل ہیں، ہم کہیں ٹھیک ہے جی ہمارا بس سب ٹھیک ہے نماز وزا کر لیتے، نہیں، مجاہدے میں پہلے قبل لذینہ جاہدو فینا ہے فی نصرت دینینا، ہمارے دین کی مدد کے لیے کیا کر رہا ہے، اس میں حصہ ہے، ہر آدمی کو کچھ حصہ ہونا چاہیے، جماعت میں وقت لگا ہے، جہاں جہاد کا ماحول ہے مجاہد جہاد میں وقت لگائے، جہاں مدرسوں کا ماحول ہے مدرسے میں وقت لگائے، مدرسے کا تعاون کرے، مسجد کی خدمت کرے، یہ نصرت دینینا، بے شمار راستے ہیں دین کے امداد کے۔ تو پہلا مجاہدہ، اس میں جو مجاہدہ آئے، اس میں جو تکلیف آتی ہے اس کو جب وہ برداشت کرتا ہے ہماری دین کی خدمت کے لیے، لَنَهْدِيَنَّ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بے شمار رشتہ راستوں پر اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ دوسرا مجاہدہ فی ابتغائے مرضاتنا، ہماری مرضیات کو طلب کرنے کے لیے، ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، یعنی دین یعنی عمل کرنے کی کوئی ایسی شکل نہیں چھوڑتا کہ جس سے اس کو خدا کی رضا ملنے کی امید ہوتی ہے، یہ اس کو حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے یار کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کا موقع مجھے مل جائے اور میں نیکی کر لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، جب ٹائم ملتا ہے نیکی کوشش کرتا ہے۔ آج جیسے آج کل سبزیوں کی راستہ ہے، رات ہے، لمبی راتیں ہیں، رات کو اٹھنے کا بہت شوق، تہجد کا شوق کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے، گرمیوں میں چلو وقت نہیں ملتا، آج کو اس کو وقت مل جاتا ہے، کبھی عشاء کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، یہ ابتغاء مرضاتنا، ہماری رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر عمل کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتے ایک عجیب واقعہ آتا ہے، ایک حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دکانداروں کے لیے خاص طور پر، فرمایا من قال نادی من قال اللہ اثرات یوم القیامہ، فرمایا کہ جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لے گا جو دکاندار، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ کہا یار میں لے تو گیا تھا لیکن میری ضرورت نہیں ہے، یا میری بیوی بچوں کو پسند نہیں ہے، یار تم اس کو واپس لے لو، وہ واپس رکھ کر اس کے پیسے دے دیتا ہے۔ قال اللہ اثرات یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کے اثرات، اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جس طرح اس نے اس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ اللہ اس نے سلوک فرمائے۔ اب ایک صحابی جہاد میں رہتے تھے، اکثر وقت اس کا جہاد میں گزرتا تھا، وہ آئے واپس آئے تو دکان کھول لی، جب انہوں نے دکان کھول لی تو دکان پر گاہک آنے لگ گئے، اور ایک دن کھلی، دو دن کھلی، دس دن کھلی، مہینہ دکان چلی، تو مہینے کے بعد دکان بند کر دی اور کسی کو فروخت کر دی اور تلوار اٹھائی اور جہاد کے لیے نکل گئے۔ تو کسی نے کہا کہ یار آپ کی دکانداری جو اچھی چل رہی تھی آپ نے دکان بند کیوں کر دی؟ کہا کہ یار رسول اللہ سے میں نے حدیث سنی تھی کہ من اقال نادیمن اقال اللہ اثرات یوم القیامہ، کہ جو کسی پچھتانے والے کا سودا واپس لے لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب میں تو میدان کا بندہ ہوں، میں تو جہاد میں رہتا ہوں، میں کوئی دکاندار تو نہیں، تو میں نے کہا اس حدیث کی فضیلت مجھے کیسے ملے گی؟ تو میں نے دکان کھولی تو ایک آدمی سودا واپس لے آیا، میں نے اس کا سودا رکھ لیا، بس میرا کام ہو گیا، جو مقصد تھا کہ قیامت کے دن بخشش کا میں نے بہانہ بنا لیا۔ یہ ہے ابتغاء مرضاتنا، کہ ڈلی ملا کام نہیں، ہرس ہو، ہرس نیکی کر، موقع ملے فوراً آدمی فوراً کرے، لالچ ہرس ہونا چاہیے اس کو۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے آدمی ہیں، ہر وقت لکھتے رہتے تھے، ہر وقت لکھتے تھے، پڑھاتے تھے بھی، لکھتے بھی تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے، اتنا ان پر تعلیم کا دباؤ تھا، پڑھنے پر گھڑتے تھے، اس گھڑنے کے دوران وہ اپنی تلاوت بھی مکمل کرتے تھے، اپنا ذکر بھی مکمل کرتے تھے، اس وقت کو خالی نہیں جانے دیتے تھے، یار اس وقت میں اس کام میں لگا ہوں تو میں جلدی سے اپنا وظیفے مکمل کر لوں، تلاوت مکمل کر لوں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ بیٹھے گپے مارتے رہیں گے، یا موبائل فون جب سے یہ خبیث ہاتھ میں آیا ہے تب دیندار بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں جی، کیا خبریں، ان خبروں سے تم کیا کر لو گے بھائی بتاؤ؟ تاکہ پھیلانا قیامت دن یہ لوگ اس میں شامل ہو، الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ان میں داخل ہوں گے جو فحاشی ایمان وال پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن کا عذاب علیم ہے. ان میں تمام اخبار والے، تمام میڈیا والے جو اس کی فلاں جگہ بدکاری ہو گئی، جنا بھی جبر ہو گیا، یہ ہو گیا، اور آگے سزا کا بیان نہیں ہے کہ اس کو پکڑ کر جوتے مارے گئے، اس کو پکڑ کر جو رجم کیا گیا، اس کو پکڑ کر کپڑے مارے گئے، اس کو پھانسی دے دی گئی، اس کو جیل ہو گئی، یہ آگے اگر اس کی یہ خبر نہیں ہے، اس قسم کی خبریں پھیلانے کو اس وعید میں شامل کیا کہ ان لوگوں کے عذاب علیم ہے، کیونکہ ایسی خبریں انسان کے نفسانی اور شہوانی جذبات کو بھڑکانے کا ذریعہ بنتی. اگر ساتھ پتا ہو کہ جوتے بھی لگے ہیں تو بتاؤ کانوں کا ہاتھ لگائے. پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا، ساتھ ہی خبر آ جاتی تھی، کیونکہ قاضی نے اتنے دن تو لگانے نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چین، ہمارے والد صاحب چین کے رہنے والے، اس علاقے میں پہلے وہ حکومت اسلامی حکومت تھی، بعد میں چین نے قبضہ کر لیا، روس نے کیا، پھر چین کو عطیہ کر دی ہمارا علاقہ. تو والد صاحب نے خود فرمایا، وہ 18 سال کی عمر میں والد صاحب وہاں سے آئے تھے دیوبند میں، اور دیوبند کے بعد یہاں پر ڈیوٹی لگ گئی بھاون نگر میں. تو فرمایا کرتے تھے کہ قاضی کے 10 مفتی دائیں بیٹھے ہوتے تھے، 10 مفتی بائیں بیٹھے ہوتے تھے، فائل درخواست لاتا تھا، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، درخواست لاتا وہ دیکھتا، ہاں فلاں مفتی صاحب یہ آپ سے متعلقہ مسئلہ فتویٰ دے، وہ اسی وقت فتویٰ لکھتا اور حوالے دیتا، قاضی سامنے آتا، گواہیاں ہوتی، مسئلہ سامنے آ جاتا، اسی وقت سزا نافذ ہو جاتی، جاؤ اس کو کوڑے مار دو، یا اس کو جیل بھیج دو، یا اس کے یہ فلاں کر دو. کہا کہ ایک ہی دن میں درخواست نمٹا کر جو ہے وہ سزا نافذ ہوتی، تو لوگوں تک جب جرم کی خبر آتی تو ساتھ ہی سزا کی خبر بھی آ جاتی. آج ہمارا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ نے مجھے خود فرمایا، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مرشد تھے، دو بزرگوں سے انہوں نے فیض حاصل کیا، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا رحم اللہ سے، ان کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ جو حضرت تھانوی رحم اللہ کے بڑے خلیفہ تھے، میں نے ان کی زیارت کی ہے اور میں ان کی خدمت میں ان حضرات کو بیٹھے دیکھا ہے. ہم طالب علم ہوتے تھے بلوری ٹاؤن میں، اس وقت میں وہاں جاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے مجھے فرمایا، فرماتے ہیں کہ یوسف تیرے پاس لکھنے کا کام بہت ہے، کیونکہ ختم نبوت کا کام، بلوری ٹاؤن کا کام، بہت کام تھا، اور اسی کے لیے ان کو وہاں لے کر گئے تھے حضرت بلوری رحمۃ اللہ علیہ سائی مال سے لکھنے کے لیے. تو کہا دیکھ تصویر رکھ لیا کر اور لکھتا رہا کر اپنے کام جو بھی تیرے ہیں، لیکن تسبیح پہ بار بار نظر رکھا کر، جیسے کہ اپنے محبوب پہ نظر کرتا ہے، جب وقفہ ملے تسبیح پکڑ کے اپنا ذکر پورا کیا. فی ابتغاء مرضاتنا، ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، نماز پڑھنے مجاہدہ پڑھتے ہیں، چاہے سردی لگے چاہے گرمی لگے. یہ جو سردیوں میں وضو کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کی مستقل الگ فضیلت ہے، الگ فضیلت ہے سردی کے وضو کی. اور وضو کو تو ویسے پیغمبر فرمایا کہ مومن کا یہ اصلہ ہے، فرمایا کہ جو آدمی جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، وضو کے ساتھ رہتا ہے، گویا کہ سرحد پر پہرہ دے رہا ہے. با وضو کر کے انسان جب نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، یا اپنے کاروبار بھی کرتا ہے، تو ایسے ہے جیسے سرحد کے اوپر کھڑا ہے، دشمن کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اندر آئے. اور نمبر تین، تیسرا مجاہدہ فی اجتناب معاصینا، کہا کہ ہمارے گناہوں سے، ہمارے خلاف نفس اور شیطان کی اطاعت کرنے سے، گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا، نہ نفس کی سنتے ہیں نہ شیطان کی سنتے ہیں، مجاہدہ. یہ بڑا سخت مجاہدہ ہے، یاد رکھو، بڑا سخت مجاہدہ ہے. کیونکہ نفس اور شیطان ہمیشہ گناہ کی طرف انسان کو لگاتے ہیں، ہمیشہ گناہ کا مشورہ دیتے ہیں ہر وقت. حکیم الامت خان میرم کسی نے پوچھا، کیسے پتا چلے گا یہ نفس کا گناہ ہے یا شیطان کا گناہ ہے؟ ہر وقت جس گناہ کے تقاضے آتے رہے وہ نفس کا ہے، کیونکہ مستقل اندر بیٹھا ہوا ہے. اور کبھی کبھار جس گناہ کا خیال ہے وہ شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان کو اور بڑی مصروفیات ہیں. لہٰذا جو ہر وقت نفس میں آتا ہے، جیسے بدنظری کر لو، موبائل میں گندی چیز دیکھ لو، تقاضے آ رہے ہیں. یہ اندر جو نفس بیٹھا ہو نا بدماش، یہ بدماش منہ جھوٹ بول لو، دکاندار آ گئے تو ایک گارڈ سے جھوٹ بول لو، قسم کھا لو، یہ کر لو تاکہ یہ میرا سودا لے کے چلا جائے. یہ سارا کیا ہے؟ یہ نفس کا ہے. اور جو کبھی کبھار خیال آئے، انسان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا اور یک دم خیال آئے کہ یہ فلانا گناہ کر لوں، اور میں یہ شیطان کی طرف سے ہے. وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، جو ان گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے ہدایت کے راستے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. آدمی سمجھے کہ کچھ کرنا بھی نہ پڑے ہدایت کا راستہ کھل جائے، تو دروازہ نہیں کھول سکتا جب تک چابی کے لیے زور نہیں لگاتا. چابی لگا کر تو زور اگر تب لگ تیرا دروازہ کھلتا، پھر بھی اس کو دھکا دینا پڑتا ہے، آج خود پھر بھی نہیں کھلتا. اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ جو جنت تک تجھے پہنچائے اور دربار الہی میں تجھے لے کے جائے. وجوہ یوم الدین ناظرہ الی ربہا ناظرہ، ترو تازہ تیرے رب کو دیکھتے اتنی دور پہنچانے والا راستہ ایسے ہی کھل جائے؟ نہیں. اللہ نے فرمایا اے دن الصراط المستقیم، تم مانگتے ہو سورہ فاتحہ میں اللہ ہمیں ہدایت دے، لیکن ان کے ساتھ مجاہدہ کرو. مطلقاً مجاہدہ سب شامل ہے، لیکن تین یہ بڑے مجاہدے، میرے دین کی مدد کرنے میں مجاہدہ کرو، میرے رضا حاصل کرنے میں مجاہدہ کرو، گناہوں سے بچنے میں مجاہدہ کرو. یہ مجاہدات میں تین بڑے مجاہدے ہیں جو ہر انسان کو کرنے چاہیے. وعدہ فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ہدایت کا راستہ کھول دیں گے. اور آگے دوسری بشارت دے دی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اے نیکی کرنے والوں میری مائیت اور میرا ساتھ تمہیں مل جائے. اِنَّكُمْ كُنْتُمْ، تم جہاں بھی خدا تمہارے ساتھ ہے. یہ مائیت نگرانی کی مائیت ہے، کہ کیا کر رہے ہم دیکھیں گے کیا کر رہے. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب مقام سے دیکھتا ہے کیا کرتے ہو. ان اللہ لا مال محسنین، یہ مائیت دوستی کی مائیت ہے، ہم بطور دوست کے ہر وقت تمہارے ساتھ رہیں گے، ہمارے فرشتے ساتھ رہیں گے، ہماری رحمت تمہارے ساتھ رہے گی، ہر وقت ہماری نگاہوں میں تم رہو گے. تم جہاں بھی ہوگے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. ہم تم ہی بس آ گئے طرف سے خبی سے، معلوم تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں ہر دم مگر آواز ہوں. باتیں ہم تمہارے، ہم ہمارے ہو چکے، دونوں جانے کے اشارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو. وعد اللہ لامال محسنین، دوسری بشارت دی، پہلے تو ہدایت کا راستہ کھولیں گے، پھر فرمایا ہماری مائیت خاصہ تمہیں ملے گی، ہماری دوستی کا ساتھ تمہیں ملے گا. لیکن ان مجاہدات کو تم کرو، اپنی زندگی میں دیکھو کہ یہ مجاہدے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر سستی کر رہے ہو تو مجاہدہ کرو تاکہ یہ دو انعام تمہیں مل جائیں. اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقف دعوانا ان الحمدللہ.